مومنین سے گزارش ہے جتنا ہو سکے آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مشکل نہ ہو. پر محمد و آل محمد صلوات. آواز بلند صلوات.
ہوا کیسے خالی علی کا بھرا گھر, ہوا کیسے خالی علی کا بھرا گھر, نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے, لٹی کن فضاؤں میں آل پیمبر, نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے, وہ خونخوار صحرا وہ وحشی ہوائیں, وہ سنسان جنگل وہ ماں کی صدائیں, کہاں کھو گئے جا کے جھولے سے اصغر, نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے, لگی دل پہ برچی جگر منہ کو آیا, صدائی مقتل سے بابا کہاں ہو, لگی دل پہ برچی جگر منہ کو آیا, صدائی مقتل سے بابا کہاں ہو, چلے کس کلاشا اٹھانے کو سرور, چلے کس کلاشا اٹھانے کو سرور, نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے, بڑا شمر خلجر لیے کس کی جانب, پکارا تھا مقتل سے کس نے علی کو, نظر آیا سے کس کا نوکے سنا پر, نظر آیا سے کس کا نوکے سنا پر, نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے, کہوں میں لیلا کا میں حال کیسے بیاں, کیا ہو کلثوم کی بے بسی کا, اتاری گئی کیسے زینب کی چادر, اتاری گئی کیسے زینب کی چادر, نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے, ستایا تھا غربت میں کس کو شخی نے, کہوں کیسے رخسار تھے کس کے زخمی, ستایا تھا غربت میں کس کو شخی نے, کہوں کیسے رخسار تھے کس کے زخمی, ہر تماچے لگاتا تھا کس کو ستمگر, تماچے لگاتا تھا کس کو ستمگر, نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سو سکو گے وہ بازار و دربارے اسیری کا لو وہ پرحال صحرا وہ وحشی ہوائیں وہ شام غریبا کا دل سوز منظر نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سو سکو گے وقاراہ کس دل سے اب میں بتاؤں جو گزری ہے زینب کے قلب حزین پر وہ بازار و دربارے کوفے کا منظر وہ بازار و دربارے کوفے کا منظر نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے ہوا کیسے خالی
سوال
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین اللہم عجل له الفرج ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيب لي وقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صلوات ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں جس میں ایک جانب لیلۃ القدر یعنی شبائے قدر کے اعمال بھی انجام دینا ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کی تھوڑی سی زحمت آپ کو پورے سال کی زحمتوں سے بچا لینے والی یہ وہ راتیں ہیں کہ جہاں پہ میں عموماً شعروں کا کوئی حوالہ دیتا نہیں ہوں، شعر و شاعری کبھی میرا ڈپارٹمنٹ رہا نہیں ہے، اور جس رضاخانے میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں بھی کچھ شعر و شاعری مناسب نہیں. لیکن اقبال کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے جس کا دوسرا مصرع کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری غذا کیا ہے، وہ شب قدر کا دوسرا نام. کہ ان تین راتوں میں اللہ ہم سے اور آج سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں پورا سال کس طرح اپنی تقدیر بنوانا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ اور اختیار میں آ جاتی ہے اپنی تقدیر. تو یہ تین اہم ترین راتیں، ایک ایک گھڑی ایک ایک منٹ اس کا قیمتی، اور دوسری جانب مجلس بھی ضروری ہے، مولا کی شہادت کا بیان ہے. لیکن پھر یہ مجلس میں وقت اتنا کم رہ جاتا ہے ان راتوں میں کہ اکثر تو موضوع نامکمل ہو جاتا ہے، کبھی بات ترتیب سے بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن کریم کی یہ تین آیتوں کو ہم ان مجلسوں میں مختلف انداز سے تلاوت کر رہے. کبھی ایک آیت کا عنوان سامنے آتا ہے وہ ابھی نامکمل ہے کہ دوسری آیت شروع ہو جاتی، جن میں سے ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، دوسری سورہ تطفیف کی آیت ہے، تیسری کل تلاوت کی گئی اور کل دوبارہ تلاوت کی جائے گی سورہ قدر کی آیت. وَإِنَّا أَنزَلْنَا کے سورہ کے بارے میں کل ہی مجھے بیان کرنا ہے، لیکن ایک جملہ ابھی سے کہہ دوں کہ سورہ انا انزلنا وہ سورہ ہے جس کا آدھا حصہ شہزادی کونین کے بارے میں ہے اور آدھا حصہ امام زمانہ کے بارے میں. جیسے سورہ فجر کو امام معصوم نے کہا کہ اس کو سورہ فجر تو کہتے، یہ سورہ امام حسین ہے، بلکہ روایت یہ ہے کہ اپنے صحابی سے کہا تھا کہ تم عشاء کی نماز میں یا صبح کی نماز میں امام مظلوم کا سورہ پڑھتے ہو، تو اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا کہ مولا یہ قرآن کے کون سے سورے کا نام. 114 سورے قرآن میں ہیں، سب کے نام اس راوی کو زبانی رٹے ہوئے، اور کچھ سورے ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں مثلا. لیکن یہ سورہ امام حسین اسلام کا تو کوئی سورہ قرآن میں نہیں. تب امام نے فرمایا کہ سورہ فجر کا نام میرے جد کے نام پر ہے، سورہ امام حسین یہ اپنی فجر کی یا عشاء کی نماز میں ضرور پڑھنا. اس طرح سے سورہ فجر، بلکہ ذرا اس سے بھی مختلف انداز سے کہ یہ پانچ کی پانچ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے پہلی رکعت. یہ امام مظلوم، یہ زمانے کے امام کا سورہ ہے، یہ شہزادی کونین کا سورہ ہے، لیکن یہ بیان کل ہوگا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا خالی آپ نے کل رات کی مجلس میں آیت تو تلاوت کر دی، کو بیان ہی نہیں ہوا کہ اس کا مجلس سے کیا تعلق. اب یہ دو آیتیں جن کے حوالے سے مجھے آج ترجمہ بھی نہیں کرنا ہے، نہ وقت ہے نہ ضرورت. پہلی آیت جو ایک پیغام آخر میں دے رہی ہے، فل یستجیب لی. کل مولائے متقیان کی سیرت کے حوالے سے جہاں بات آخر میں پہنچی تھی، اس سے اس کا بہت گہرا تعلق. اور سورہ تصفیف تو بہرحال دعا کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول ہم کو دے رہا. تو پہلے سورہ آل عمران، اعلان ہو رہا ہے کہ ہم تمہاری ہر دعا قبول کریں. اذا سألک عبادی، میرا کوئی بندہ، لیکن فلیستجیب لی، تمہیں بھی چاہیے کہ میری آواز پر لبیک کہو، جب میں تمہیں بلاؤں تو تم بھی آ جاؤ. ول یؤمنو بی، اور مجھ پر یقین رکھو اور مجھ پر ٹرسٹ کرو. شب ہائے قدر جو یہ تین راتیں ہیں، اس میں یہ بہت اہم اصول ہے کہ دعائیں آپ مانگیں گے اور اس طرح سے مانگیں گے کہ پچھلے سال بھی دعائیں مانگی تھی مولانا، اس میں سے تو 10% بھی پوری نہیں، اور اس سے بھی پچھلے سال مانگی تھی اس میں سے تو 5% بھی پوری نہیں، اور اس سے بھی پچھلے سال مانگی تھی اس میں تو مثلا 15% بھی پوری نہیں ہوئی. جب مسلسل اس طرح سے آدمی کا اپنا ایک تجربہ ہوتا، تو وہیں سے دعا کے اندر ساری خرابی پیدا ہوتی. یعنی پھر آدمی دعا مانگتا ہے، اس کی توجہ نہیں رہتی ہے، دعا کنسنٹریشن نہیں رہتا، سوچتا یہی ہے کہ 100 دعائیں مانگ رہا ہوں. اس سے پہلے کا تجربہ یہ بتا رہا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں تو دعائیں مانگتا چلا آ رہا ہوں شب قدر، سو میں سے دو دعائیں پوری، چار دعائیں پوری، چھ دعائیں پوری، اب یہ سو دعائیں مانگ رہا اور اسی وقت سے دل میں یہ خیال ہے پتہ نہیں یہ دعا پوری ہوگی کہ پوری نہیں ہوگی، اور جہاں دل میں یہ خیال آیا بس وہیں سے گویا دعا اللہ نے منہ پہ مار دی. انسان کو دعا پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے چاہے. پچھلے سالوں میں اس کا تجربہ یہ بتا رہا ہوں کہ دعائیں بس مانگی جاتی ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں. نہیں، وَلْيُؤْمِنُ بِهِ، قرآن کے سورہ آل عمران کی دعا والی آیت میں ایک اہم پیغام یہ آ رہا، ٹرسٹ کرو میرے اوپر، بھروسہ کرو میرے اوپر. جب میں نے وعدہ کیا ہے، ہر آدمی اپنے وعدے کے خلاف ورزی کر سکتا، میں تو کبھی نہیں خلاف ورزی کروں. بھروسہ رکھو کہ جو تمہاری دعا ہے یہ قبول ہو کے رہے. اب یہاں پہ ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ، جو بہت پرانے لٹریچر کا واقعہ ہے، سادی اور رومی سے بھی پہلے کا، چھوٹی سی حکایت ہے لیکن دعا کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری. اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ دعا کی آیت کا پھر مولا کی سیرت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. مدر آتے ہیں بادشاہ، پرانا زمانہ، اور ایک دن اسے شکار پہ نکلنا، اور پرانے زمانے کی شکار بلکہ شاید آج کل 10 دن 15 دن 20 دن ایک مہینے کا یہ دورہ ہوتا. چنانچہ شکار پہ نکلنا ہے تو ذرا جلدی بھی، اب یہ ساری تفصیلات میں بتاؤں گا تو سارا وقت تو اس میں گزر جائے گا کہ خاص ٹائم ہوتا ہے شکار کا، ہر وقت جانور نہیں ملتا. آدمی تو پھر بھی ہر ایک کے کنٹرول میں رہتے ہیں، لیکن جانور جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں، سوائے اس کے کہ جو مولا کائنات اور امام المتقین ہو. اس کا حکم تو جانور بھی مانتے ہیں، لیکن ہر ایک پہ حکم چل سکتا، ان پہ نہیں. تو جلدی جلدی کی وجہ سے شاید سیب کھا رہا ہوگا، چھری چلی اور انگلی کٹ کے گر پڑی. قریب میں دانش مند، عقل مند، تجربے کار، سیزن، اولڈ از گولڈ والا وزیر بیٹھا، کہا کہ شکر اللہ، اللہ کا شکر. اب یہ جملہ بڑا عجیب لگا کہ میرے ہاتھ کی انگلی کٹ کے گری ہے اور یہ سامنے والا کہہ رہا ہے شکر اللہ. ویسے اصل میں تو کہنا چاہیے انا للہ ایک اچھا کلمہ. ہمارے یہاں اس کا اتنا گہرا تعلق موت سے ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کہتے نہیں ہیں، جیسے آہستہ آہستہ ہماری ایک عادت تو بدل رہی. کہ پہلے ہمارے یہاں تصور تھا کہ سورہ فاتحہ خالی مرنے والے کے لیے پڑھا جاتا، اب یہ ہے کہ بیمار کے لیے بھی ہم پڑھ دیتے، اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار کو ہم دھکا دے کے اور جلدی موت کی طرف بھیج رہے ہیں. یہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر دعا قبول کرتا ہے، تو یہ شفا کے لیے پڑھا جاتا. لیکن ابھی بھی آپ کو ہندوستان اور پاکستان میں ایسے علاقے ملے جہاں بیمار کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا اپنی موت کے برابر قرار پاتا ہے. تو اب یہ انا للہ لیکن چھوڑ. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا انا للہ مولا کی زبان پہ آیا تھا جناب حمزہ کا لاشا دیکھ کر، جسے قرآن نے اتنا پسند کیا کہ ایک آیت بنا دیا. لیکن یہ بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں، ماہ مبارک رمضان قرآن کا بھی مہینہ، تو ایک آدھ تفصیل کا نقطہ بھی آ جاتا ہے. واپس چلے، وزیر نے کہا مسئلہ شکر للہ یا الحمدللہ. قیض و غضب میں آ گیا کہ مجھے زخم لگا، میری انگلی کٹ کے گر گئی، اور تم اس کے اوپر شکر ادا کر رہے، خدا کا تعریف کر رہے ہو جو کسی نعمت کے ملنے پہ کہا جاتا ہے. یہ کون سی نعمت؟ جلدی بھی تھی، بات سننے کا وقت بھی نہیں تھا، اسے جیل میں ڈالو، واپس آ کے موت کی سزا دوں گا، نکل گئے. اب شکار کے دوران ساتھی تو الگ الگ ہو جاتے، شکار کا تو اصل خلاصہ یہی ہوتا. چنانچہ اکیلا رہ گیا ایک ایسے آدم خور قبیلہ، آدم خور تو نہیں، ایک ایسے قبیلے نے پکڑ لیا جو اپنے بتوں کے آگے قربانی دیتا تھا آدمیوں کی بھی. اب یہ معصومین کی حدیث میرے ذہن میں ہے، حدیث پڑھ کے اس کی تشریح کا موقع نہیں، لیکن کہیں کہیں پر اس کو پھر بھی بہتر قرار دیا گیا ہے. کہا جس طرح تم لوگ ایک دوسرے کی عزت کو قتل کیا کرتے ہو، یہ اللہ کی نگاہ میں جان لینے سے کم کا گناہ نہیں. کسی کی غیبت، کسی پہ تہمت، کسی کی بدنامی، کسی پر کوئی الزام، اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہماری دعائیں رک گئیں. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ مولانا پچھلے سال 100 دعائیں مانگی اور مشکل سے 10 قبول ہوئی ہیں، پتہ نہیں 90 کہاں چلی گئی. وہ کہیں نہیں چلی گئی، آپ نے ہی ان کو یہیں پہ ذبح کر دیا، وہ آگے گئی ہی نہیں. کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تابس دعا، جب حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجمع کو یاد، کہ مجمع عام کے اندر ایک ایسا آدمی آ گیا جو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا, اس کی وجہ سے سب کی دعا کو روک لیا گیا. تو خود دعا مانگنے والا, وہ 100 دعاؤں سے پہلے بھی غیبت کر رہا, 100 کے بعد بھی غیبت کر رہا, 100 کے درمیان بھی غیبت کر رہا, اور حیران ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی, وہ گئی ہی نہیں یہاں سے, چلی ہی نہیں یہاں سے. دعا بھیجنے سے پہلے ہی آپ نے اپنی دعا کا گلا گھونٹ دیا, لیکن فی الحال اتنی ساری تفصیلات کا موقع نہیں ہے. واپس آئی, دعا کے اصول پہ بات ہو رہی تھی, اس لیے یہ ایک بات درمیان میں آ گئی. عجب, اس کے اندر 2 خرابیاں اور ہوتی. اتنی بات بھی میں نے کہہ دی تو 2 خرابیاں اور ہوتی. خرابی نمبر 1, اس کا نتیجہ یہ نکلتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کسی معاملے پہ نہیں کھولیں, یہ بھی حرام. کبھی حق کا ایک ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آدمی کو حقیقت بیان کرنا پڑتی, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. دوسری بات, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا جب حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک غیبت کرنے والا مجمع میں تھا تو موسیٰ نے نماز پڑھائی, بارش کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے روک دیا, یہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ مجمع میں غیبت کرنے والا ہے. تو کہا اچھا, تو اب مجمع میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اب مجمع عام میں نہ دعائیں مانگیں گے نہ عمل کریں گے, ہم گھر میں اکیلے بیٹھ کے عمل کیوں نہ کریں. دیکھیں, سوال تو آ سکتا ہے نا, ایک سوال تو آ سکتا کہ ہر مجمع میں ایک آدھ تو غیبت کرنے والا ہے, لیکن دوسری جانب یہ بھی تو دیکھیے کہ اگر کوئی ایسا مجمع میں آ گیا کہ ایک آدمی کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو سکتی, یہ بھی روایتوں میں کسی نے کہا کہ نہیں مولانا, مجمع بھی سمجھدار مجمع ہے, نہیں مولانا وہ موسیٰ خود بیٹھے تھے مجمع میں اور دعا قبول نہیں, ہم نے کہا موسیٰ بیٹھے تھے. اور اگر کسی مجمع میں موسیٰ کا بھی سردار آ جائے, فخر موسیٰ آ جائے, زمانے کا امام آ جائے, مولا کائنات آ جائے, سب کی دعائیں فوراً قبول ہیں. آ سکتے ہیں مولا, آ سکتے ہیں, ایک بار علی کے نام کا نعرہ لگائیے, علی آ جائیں گے. ایک بار ذکر مصائب, ایک بار ذکر مصائب ہو جائیں, حسین کی دشیاری میں آ جائے گی مجمع میں. اور یاد رکھیے گا کہ فاطمہ, اہل بیت فاطمہ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے, مباہلے کے میدان میں بھی نکلی ہے تو آگے رسول ہے, پیچھے علی ہے, پھر فاطمہ جا رہی. تو ہمارے مجمع میں بھی جب آتی ہے تو زمانے کے امام بھی اپنی دادی کے ساتھ ساتھ آتے ہیں. تو اب یہ بہت ساری باتیں میں نے جمع کر دی, لیکن بات ایک ہی چل رہی تھی, دعا. دعا کی قبولیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پہ آپ کو بھروسہ پہلے, ساتھ میں وہ 2 باتیں اپنی جگہ کہ ایسے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیے, لیکن یہ بھی یقین رکھیے کہ اگر ہمارے مجمع میں 12 امام 14 معصوم آ گئے, ہماری ہر دعا قبول ہے, چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار مجمع میں کیوں نہ بیٹھا ہو. اس جملے کو مزید بعد میں واضح کروں گا, واپس آ جاؤ. چنانچہ گرفتار کر لیا گیا, اکیلا رہ گیا تھا, ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا, اکیلا رہ گیا ہے, اس قبیلے نے گرفتار کیا, گرفتار کر کے لے چلے اپنے بت کے آگے اس کو قربان کرنے. لیکن کراچی میں ایک پہلے بکرا پیری پہ ایک منڈی لگتی تھی, جو بکرا عید سے پہلے لوگ جاتے, اب سپر ہائی وے پہ وہ منڈی لگتی ہے, پاکستان کے ہر شہر میں, ہندوستان کے ہر شہر میں ہوگا. وہاں ہم جاتے ہیں تو خالی بکرا نہیں خریدتے, پہلے کتنی اس کی چیکنگ کرتے ہیں, سینگ سے لے کے پیر تک ایک ایک آزائے بدن کو دیکھتے بھی ہیں, کتولتے بھی ہیں. اور آج کل جب گلو بلو کے ذریعے سے مصنوعی اعضاء لگانے کا رواج ہو گیا تو ہم چیک بھی کرتے ہیں کہ سینگ اصلی ہے, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گلو سے جوڑ کے رکھ دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی. البتہ آج کی رات اچھا نہیں لگ رہا یہ ذکر, لیکن یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اس سے بہت سنجیدگی سے آگے بڑھوں کہ اگر ہم اتنی ہی چیکنگ, اس سے زیادہ اتنی ہی چیکنگ شادی کے موقع پہ کر لیا کریں کہ بیٹے اور بیٹی میں مس میچنگ تو نہیں ہونے جا رہی, ایسا تو نہیں ہے کہ دیندار کی شادی بے دین لڑکی سے کی جا رہی, ایسا تو نہیں کہ حجاب کرنے والے کی شادی کسی بے نمازی یا شرابی سے کی جا رہی. بکرے میں اتنی احتیاط کرنا اچھی چیز ہے, مگر اس سے بھی زیادہ جس پہ توجہ دینا ہے. تو خیر, اب واپس آتا ہوں کہ قربانی کا جانور, بہت بہت اہم اہم باتیں ہیں, لیکن میں خود اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تقریر میرے کنٹرول سے باہر نہ نکل جائے, تو یہ باتیں چھوڑ دیتا ہوں. مختصر بات, قربانی کے لیے اس کو بت کے قدموں پہ رکھا, چیکنگ شروع ہوئی, اور چیکنگ شروع ہوئی تو انگلی کٹی ہوئی, ارے یہ تو ناقص ہے, یہ تو عیب دار ہے, جو انگلی کٹ گئی ہے اس لنگڑا لولا اندھا کانا بہرا کتنی چیزیں آپ جانور میں چیک کرتے ہیں تو قربانی کے قابل ہی نہیں. چنانچہ رسی کھولی اور چھوڑ, اور محل میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس وزیر کو بلا دیا, اور بلانے کے بعد کہا میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جب میری انگلی کٹی تو تم نے خدا کا شکر کیوں ادا کیا جسے میں اس وقت ایک نقصان سمجھ رہا تھا, آج وہ اتنا بڑا فائدہ نکلا. لیکن ایک بات ہی بتا دے کہ میرے لیے تو مصیبت راحت لے کے آ گئی, مگر تو جو اس بے گناہی کی قید میں چلا گیا. کہا میرے لیے بھی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی, اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو میں بھی آپ کے ساتھ پکڑا جاتا, آپ تو ناقص تھے میں تو ناقص نہیں تھا, میں مارا جاتا, اس جیل نے مجھے اس موت سے بچا لیا. اور اگر اتنا بھروسہ اللہ پر آ جائے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, میرے اوپر ٹرسٹ کرو, میرے اوپر بھروسہ کرو. اور یہ بھروسہ سیکھیے اس غلام سے جس کا ہاتھ علی نے کاٹ دیا اور وہ خوشی کے عالم میں جا رہا, یہ بھروسہ سیکھیے اس مومنہ سے جس نے ایک ایسا گناہ کر لیا جس کی بنا پر اسے سنسار کیا جا رہا اور وہ علی کا شکر ادا کر رہی ہے. واقعہ بہت مشہور ہے, لیکن صرف ایک جملے کی خاطر یہ جو بھروسے کی بات آ رہی تو دعا میں یہ یقین آپ کے پاس اللہ کے حوالے سے ہونا چاہیے. پھر میں کل کی مجلس سے رد دے کے مولا کی ذات پہ آ رہا ہوں, اللہ پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جتنی دعائیں مانگی اگر کسی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہو تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے چار نصیحتیں کی, کوہ طور پہ گئے تھے, کہا خدا بندہ آج میرا دل چاہتا کہ وہی سے ہٹ کر, موسیٰ جاتے ہیں تورات کی آیتیں لینے, وہی لینے, وہی سے ہٹ کر تو مجھے کوئی نصیحت کر. تو پہلی نصیحت یہ تھی نا کہ جب تک کہ تمہیں میرے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو کبھی اپنی روزی کے بارے میں پریشان نہ ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سوچے اس کے مال پہ ڈاکہ ڈالو, اس کا مال چھینو, کیا فراڈ کیا جائے, کیا دھوکہ دیا جائے, گھر چلانا ہے, نہیں. اللہ کے خزانے جب تک بھرے ہوئے تمہیں اپنی روزی کے بارے میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب دعا قبول نہیں ہو رہی, یا تو اس لیے کہ خود اللہ کے پاس آج کل کچھ نہ رہا, تو نعوذ باللہ, یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر یہ یا اللہ وعدہ تو کرتا, وعدے پورے پورے نہیں کرتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر بھروسہ رکھیں کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, یقیناً آگے چل کے اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے. ایک چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا اپنے دوست کا واقعہ بھی سنا دوں کہ ساری چیزیں 1500 سال پہلے نہیں ہوتی, آج بھی ہوتی, اور یہ بھی پچھلے ہی سال کا واقعہ. ٹرین پہ جانا تھا, ہندوستان کے عالم ہیں میرے دوست, ٹرین پہ جانا تھا. اب جو تیاری کرتے کرتے کچھ دیر ہو گئی, ایک بار گھڑی دیکھی تو گھر سے اسٹیشن کا فاصلہ اتنا ہے کہ پہنچ بھی سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے بس ایک آدھ منٹ کا فرق ہو ٹرین مس ہو جائے. 16 اور 18 گھنٹے کی تاخیر تو ہمارا آپ کا مسئلہ بن گیا ہے, لیکن یہ کہ بالکل اب یہ کہ 2-4 منٹ کی بات, یا پلین کی مثال لے لیجیے, استخارہ دے گا, استخارہ بہت اچھا آیا کہ فوراً چلو, بس استخارہ آ گئے. استخارے پہ رک کے کہہ دوں کہ ہم میں سے بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا کہ استخارہ دیکھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ کتاب میں جا کے طریقہ پڑھتے ہیں, غسل کرنا ہے کتاب میں طریقہ پڑھتے ہیں, استخارے کا طریقہ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کہیں کون سی کتاب میں آ گئے, سیستانی کے کوڈ آف پریکٹس کے لاسٹ چیپٹر میں استخارے کا مسئلہ. یا ایسے استخارہ نہیں دیکھ سکتے, دو مرحلے ہیں. لیکن آج ایک مجلس, 50 منٹ کی مجلس ہے, اس کی ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. بہرحال وہ تو عالم تھے, استخارہ دے گا, اچھا آیا نکلے, اور بہت تیزی کے ساتھ وہ جو رکشے والا تھا, اور وہ جو ہندوستان کے رکشے ہوتے, جلدی لے جاؤ, ایک دو منٹ کی ہی بات ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری چلی جائے. پہنچے وہاں پہ, سواری چھوٹ گئی, اچھا واپس گھر لے جاؤ. اب گھر واپس آ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں استخارہ میں نے تمام شرائط کے ساتھ دیکھا اور اتنا اچھا آیا, میرا وقت بھی لگا, اور بہرحال جو کرایہ رکشے والے کو 100-200 روپئے دیے, جس وقت اس کو کرایہ دے رہے پورے راستے سوچتے آ رہے. اس نے جواب دیا کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا, اور اگر آج بھی مجھے کوئی سواری نہ ملتی تو کم سے کم میں اپنے بچوں کو تو زہر دے کے مار دیتا, مجھ سے ان کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی. آپ اس طرح سے اس وقت میرے لیے نعمت بن کے آ گئے کہ آپ کی وجہ سے آج میرے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام ہو گیا اور ان بچوں کی جان بچ گئی. ول یؤمنو بھی, پریشان تھے کہ یہ استخارہ اتنا اچھا آیا لیکن میری سواری تو چھوٹ گئی. وہ سواری زیادہ اہم تھی کہ مثلاً ایک مومن کے یہ چار بچوں کی جان, تو یہ اتنا یقین آپ کو ہونا چاہیے. اور یہی وہ مطالبہ ہے جو علی اپنے چاہنے والوں سے کل کی تقریر کا آخری جملہ, جیسا مولا ہم کو چاہیے اس سے بڑھ کے ہم کو مولا ملا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اتنا عظیم ہے, اس کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے, اس سے بڑھ کر ملا ہے. لیکن جیسا غلام علی کو چاہیے ہم بھی ویسے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے, اور علی کو جو چاہیے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہی. نہج البلاغہ میں میرے مولا کا خطبہ, دیکھیں دعا کے موضوع سے ربط دیتے ہوئے میں اسی منزل پر مولا کی سیرت میں آ گیا, کیونکہ یہ تاریخ علی کا بیان, اور وہ یہ کہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جسے میں پورا پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. نمبر بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, 20s میں ہے یا 24-25, جس میں مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمن سے, اصل ایک جملہ خالی آپ کو سنانا ہے, بہت زیادہ میں اپنی گفتگو کو آج سخت نہیں کرنا چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمن سے ایک تجارت کرنے کو تیار ہوں یا ایکسچینج کرنے کو تیار, اور وہ یہ کہ میرے لشکر کو لے جاؤ اور اپنا لشکر مجھے دے دو. اور وہ بھی اس طرح سے کہ نہج البلاغہ, الحمدللہ اب تک نہج البلاغہ ہمارے یہاں ایک ایسی کتاب ہے جو سالم ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کی سند پہ کوئی شک نہیں ہے, اس کے کسی خطبے پہ کسی مومن کو اعتراض نہیں. اور یہی میں اکثر کہتا ہوں کاش اسی نہج البلاغہ کو صحیح طریقے سے پڑھ لوں. کون سا ایسا عقیدے کا یا عمل کا پہلو ہے جو علی نے اس پہ بیان نہیں کیا؟ دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت بھی تقوی کے بارے میں تھی, لیکن وہ کل رات. ابھی آ جائیے یہ بات کہ یہ خطبہ کہاں علی کے جملے, میں اپنے دشمن کو اپنا لشکر دینے کو تیار اور اس کا لشکر لینے کو تیار. علی کا لشکر ہے, علی کے ساتھ ہیں, جب تک علی کے ساتھ ہیں کم از کم اس وقت تک تو اس لشکر کو داڑیاں رکھنا. سامنے والے لشکر میں ہو سکتا ہے کہ داڑھی شیو کرنے کی پرمیشن ہو, علی کے لشکر میں تو ہر آدمی چاہے تاریخ میں پڑھے کہ نہ پڑھے. ہاں کوئی ایسا مریض آ گیا جس کا کوئی اسکن کا پرابلم ہے, اس کی داڑھی اگتی ہی نہیں ہے, اگ جاتی ہے تو ٹھہرتی نہیں ہے, فوراً بال گر جاتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ, ورنہ اور تو کسی کو ایگزمپشن نہیں. علی کے لشکر میں جب تک کہ ہیں عورتوں کو حجاب کروانا ہے, علی کے لشکر میں نمازیں تو پڑھنا ہوتی ہیں, روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہوتے ہیں, علی کے لشکر میں کوئی کسی کا حق کو مار نہیں سکتا. اور دشمن علی کے لشکر میں کیا چیز ملے گی؟ نہ نماز کا کوئی ٹھکانا, نہ روزے کا کوئی حساب. مولا کہتے ہیں لیکن میں یہ لشکر دے کر اس کا لشکر خریدنے کو تیار, اور خریدوں گا بھی کس طرح؟ اپنے 100 دوں گا, کہوں گا اپنا صرف ایک مجھے دے دو. یہ نہج البلاغہ میں پڑھ رہا ہوں, بہت احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, کیونکہ بعض لوگوں کو چاہے کہ پھر آسانی سے سمجھ میں نہ آئے. پھر مولا نے خود ہی بتا دیا کہ آخر کیوں, میرے لشکر میں ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن کیا ایسی بنیادی خرابی ہے؟ اور اس لشکر میں ظاہری طور پہ ساری خرابیاں, مگر کون سی ایک ایسی خوبی اور خصوصیت کہ 100 دے کے اس کا ایک لینے کو تیار؟ کہا بس یہ, تم میں ہر چیز ہے مگر اپنے امام کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے, اس میں ہر خرابی ہے مگر جو اس کا حاکم کہہ دے آنکھیں بند کر کے عمل کرتا. تم یہاں اگر عمل کرو بھی تو سینکڑوں اعتراض کرتے ہوئے. مولا نے مثال دی, میں کہتا ہوں چلو, تم کہتے ہو مولا ابھی سردی بہت ہے, ٹھنڈک لگ رہی ہے, ابھی نہیں چلا جاتا, گرمی میں چلیں گے. اب گرمی آ گئی, چلو گا مولا ابھی تو بڑی سخت گرمی ہے, ذرا ٹھہر جائیے, سردی کا موسم آ جائے تو ہم چلیں. ہر چیز پہ اعتراض, بات مان بھی لو تب بھی اعتراض کے ساتھ. اور وہاں یہ کہ جو کہہ دی آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا, یہ تو مومن کی خاصیت ہونا چاہیے. ایک ہمارے یہاں چاند کا مسئلہ, ایک ہمارے یہاں رمضان کا مسئلہ, ایک ہمارے یہاں تاریخوں کا مسئلہ. دیکھیں کتنے آرگومنٹ, کتنی بحث, کتنے اختلافات اس بات پہ ہوتے ہیں, اور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اب یہ چیز بالکل نہیں. اس سے ملتا جلتا مسئلہ نمازوں کا بھی ہے, لیکن نمازوں میں ہم عادی ہیں. یہاں مسئلہ کوئی عقلی نہیں, عادت کا مسئلہ. بعض لوگوں نے عادت کو دین سمجھ لیا, جو ہم کرتے آئے وہ دین, وہ ہماری عادت بن چکی. چنانچہ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو روزے میں بھی جو سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں, عادت بن چکی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے اگر کپڑا سفر میں نجس ہو گیا اور نماز قضا کر لیں گے, یہ بھائی عادت ہے, جب تک کہ پوری طہارت نہ ہو, ہوتا نہ دیا جائے, کپڑے پاک نہ ہو, قضا ہو گئی کوئی بات نہیں, گھر میں جا کے بہت آرام سے اور اطمینان سے پڑھیں گے. جیسا اس وقت امام کے سامنے کسی نے بتایا نجس تھا، غسل واجب تھا، بیمار تھا. وہ امام نے کہا تیمم کرو، کہا مولا دل نہیں مانتا، تیمم سے کون سی طہارت ہے، کون سی یہ نمازیں بھاگی جا رہی ہیں، پانچ دن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا تو غسل کر کے پڑھوں گا. امام نے کہا دین حکم خدا کے اطاعت کا نام ہے، عادت کا نام نہیں ہے. تو جہاں عادت کو دین بنا لیتے وہاں یہ خرابی ہوتی. اب دیکھیں نمازوں میں کبھی کوئی ہمارے اختلاف نہیں ہوتا. اگر ایک مسجد کے اندر آدھے لوگ نماز پوری پڑھ رہے ہیں اور آدھے لوگ نماز قصر پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو کہا یہاں پہ قطع نظر نہیں آئے گا کہ ڈس یونٹی ہو رہی، ویسے تو ڈس یونٹی وہ بھی ہو رہی. آدھے جو ہے وہ دو رکعت کے بعد بیٹھ گئے اور آدھے جو ہے وہ نماز کنٹینیو کیے ہوئے. بلکہ نماز کو تو زیادہ یونٹی کا سمبل مانا گیا اسلام کے اندر. لیکن وہی بات کہ مسئلہ یہاں یونٹی ڈس یونٹی شریعت قرآن حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ ساری زندگی جو دیکھتے آئے. اب وہ دو بہت مشہور حدیث ہے، جو مشہور تو خیر نہیں ہے، میں نے اتنی پڑھی ہے کہ میرا مجمع جو ہے وہ حدیث سنتا ہی سمجھ جاتا. مولا عید کے مہینے میں پانچویں شوال، پانچ شوال کی تاریخ تھی، عید کے پانچویں دن، 38 ہجری تھا، کوفے سے نکل رہے ہیں، صفین کے میدان کی جانب جا رہے ہیں، رقہ جہاں پہ آج میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا اور آج رقہ، صفین کے میدان کی جانب چل رہے ہیں، کوفے سے نکلے. اگر کہ صفین میں ٹوٹل لشکر تو مولا کا 84,000 یا 84,000 کا تھا، لیکن جب کوفے سے نکلے تو بعض علماء کہتے 12,000 تھے، بعض کہتے 13,000 تھے. آگے جا کے مختلف علاقوں سے اور لشکر آ کے ملتے گئے، جتنے بھی ہوں گے. شہر کوفہ سے باہر نکلے، زہر کی نماز کا وقت ہوا، مولا رک گئے. اور اس کے بعد مولا نے کہا میں زہر کی نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن دیکھو سارا لشکر میرے ساتھ زہر کی نماز نہیں پڑھے گا، جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ نمازیں قصر پڑھیں گے، اور جو لوگ اپنے گھر والوں کو خالی الوداع کہنے کے لیے یہاں تک آ گئے اب واپس پلٹ جائیں گے. بہت سی عورتیں ہوں گی، بہت سے چھوٹے بچے ہوں گے، بہت سے بوڑھے لوگ ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن پہ جہاد ایگزم، میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن ان کو پوری نماز پڑھنا. تو اب ایک نہیں ایسی تو کتنی نمازیں تاریخ میں لکھی، لیکن مولا کے حوالے سے بات ہو رہی اور تھوڑا تذکرہ صفین کی جانب میری تقریر کا جا رہا تو اس کی ایک میں فقہی روایت پڑھوں. مولا نے نماز پڑھائی اور لشکر جو پورا لشکر اس وقت تھا اس میں کچھ لوگ نماز پوری پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ نماز آدھی پڑھ رہے ہیں، یعنی خود علی نماز قصر پڑھ رہے ہیں اور علی کے پیچھے والے نماز پوری پڑھ رہے ہیں. اور یہی منظر ہم اور آپ دیکھیں گے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوگا، ارے یہ کیسی یونٹی. نماز تو ایک ایسا منظر ہے کہ ساری دنیا دیکھ کے امپریس ہوتی، کیا یونٹی اور ڈسپلن ہے. سب ایک ساتھ رکوع میں گئے، سب ایک ساتھ سجدے میں گئے، لیکن آدھوں نے ختم کر دی، آدھوں نے ختم نہیں کی. کسی نے آج تک مجھ سے نہیں کہا کہ مولانا یہ کیا ڈس یونٹی علماء نے لگا رکھی، یہ کیا کہ ایک نماز ایک مسجد میں ایک صف میں کھڑے، آدھوں کی ختم آدھوں کی ختم نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھتے آئے، اس کے اندر بھی ان کے پاس کوئی لاجک واجک نہیں، دیکھتے آئے، عادت ہو گئی ہے تو ان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یا جیسے وہ ایک روایت کو لیکن چھوڑ دے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. آٹھویں امام کی روایت کہ دو آدمی زیارت کے لیے آئے، ایک سے کہا میری جیسی نماز پڑھو، ایک سے کہا میری جیسی نہ پڑھنا. ایک وقت میں ایک صف میں اپنے پیچھے کھڑے ہوئے دو مسافروں سے، دونوں مسافر، مگر کہا کہ ایک کو پوری پڑھنا اور ایک کو آدھی پڑھنا. اور آپ ہر جگہ چاہے ابھی آپ کربلا کی زیارتوں پہ بھی جائیں، مکہ اور مدینے کا مسئلہ تو اور مراجع میں اختلاف ہے، کربلا میں بھی جائیں، صحن میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آدھے لوگ پوری پڑھیں گے آدھے آدھی پڑھیں گے، کوئی اعتراض نہیں. میں اپنی مسجدوں آدھے لوگ پوری پڑھیں گے آدھے آدھی پڑھیں گے، کوئی اعتراض نہیں. روزوں میں سارا اعتراض ہو جاتا، کیونکہ مسئلہ یہاں اور وہاں کا کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ میں پھر کہوں کہ نماز اسلام کے اعتبار سے زیادہ بڑی یونٹی کی مثال ہے روزے کے مقابلے میں، لیکن چونکہ عادت نہیں، یعنی اعتراض کی عادت نہیں، ساری زندگی ہم دیکھتے رہے ہیں دو الگ الگ نمازی ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں کوئی بات عجیب نہیں لگتی. تو جہاں عادت دین بن جائے نا وہاں پہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور مولا یہی ارشاد فرما رہے کہ مجھے عادت نہیں چاہیے، مجھے اطاعت چاہیے ہے، جو میں کہہ دوں بغیر کسی اعتراض کے عمل کرے. فائدے میں تو عمل کرے گا ہی، نقصان میں عمل کرے اس کا نام ہوتا ہے اطاعت. فائدہ تو اگر شیطان بھی پہنچا رہا تو آدمی اس کی بھی اطاعت کرنے لگتا. امام تو کہتے ہیں اسے کہ نقصان ہو رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے آگ میں جا کے بیٹھو، پھر بھی ہم بیٹھ جائیں کیونکہ امام نے کہا. صرف اس لیے امام کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھو اور ہم چھری رکھ دیں صرف اس لیے کہ امام نے کہا. یہ اطاعت چاہیے جیسے وہ غلام. کل میں نے اشارہ کیا، آج بھی اشارہ ہی کیا. اور کیا اشارہ تھا کہ غلام آیا اور پتا چلا چوری کے جرم میں پکڑا گیا، اور اس کا ہاتھ مولا نے کاٹا، کٹا وہ ہاتھ جو دنیا میں آج سب سے بھیانک سزا مانی جاتی، علی کا زمانہ، اور وہ کٹا وہ ہاتھ لے کے مسجد سے نکلا ابن کوا، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی مشہور منافق، اسی طرح سے مولا کے زمانے میں عبداللہ ابن کوا وہ بیٹھا، کہیں تو بہترین موقع، یہ کتنا ہی اچھا مسلمان ہوگا لیکن اس وقت تو اس کے دل میں ذرا سا غصہ ہوگا، چنانچہ وہ مسجد سے نکلا. مسجد کوبا میں انٹری کے دو راستے، دو الگ الگ راستے، بلکہ وہ جو مولا کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے نا، کہ جب ابن ملجم اپنے ساتھی کے ساتھ پلاننگ کر رہا تھا، حضور ابن عدی نے سن لیا، وہی جن کا روزہ آج کل شام میں ہے، اور آج نہیں ہمیشہ سے ہے لیکن آج کل لوگ بہت زیادہ زیارت کو جا رہے ہیں، انہوں نے سن لیا. وہ دوڑے مولا کو بتانے کے لیے کہ مولا میں نے کیا سنا، لیکن مولا دوسرے راستے سے جب محراب کے برابر دروازہ تھا ختم ہو گیا، وہاں سے مسجد میں آیا، تو دو دروازے سے، یہ اپنے کنواں دوسرے دروازے سے نکلا اور گھوم کے اس کے سامنے آئے، اور ایک مرتبہ سوال کیا ہے، تمہارا ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ کیسے، کس نے یہ تم پر ظلم کیا ہے، ہاتھ کٹا آدمی زندگی تباہ. تو جو کچھ غلام نے کہا وہ آپ کو معلوم ہے، یہ واقعہ تو مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا، لیکن غلام نے کہا تم اس سے پوچھ رہا ہے میرا ہاتھ کس نے کاٹا، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو امام المشارق والمغارب، جو مظہر العجائب والغرائب ہے، جو سیف اللہ المسلول ہے، جو زوج البتول ہے، جو المصلی الی القبلتین ہے، جو المجاہد بالسیفین ہے، یہ کہہ کے جو مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو مشرق و مغرب کا امام ہے، جس سے عجائب و غرائب جیسے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، جو اللہ کی ننگی تلوار ہے، جو بتول کا شوہر ہے، جو سیفین کا بابا ہے. ایک مرتبہ 80 یا 90 القاب وہاں بیان کیے، یہاں تک کہ یہ رپورٹ مولا کو مسجد میں پہنچ گئی، آپ نے ہاتھ کاٹا ہے اور وہ آپ کا قصیدہ پڑھنا بھرے مجمع میں. یہاں تو ہمارا روزہ الگ دن ہے، ہمارے بیٹے کا روزہ الگ دن ہے، گالیاں پڑھنا شروع ہو گئی. وہ ہاتھ کٹ گیا ہے، وہ قصیدہ پڑھنا مولا نے بلایا، اور عجیب انداز سے بلایا، آقا حسن کو بھیج کے بلایا، اور آقا حسن سے بھی عجیب جملہ کا، علیکا بے ام میں کل اسود، جاؤ اور اپنے چچا کو لے کر آؤ. حسن بیٹا جا، علیکا بے ام میں کل اسود، اپنے چچا کو لے کر آؤ. حسن بھیجے گئے. حسن کی فضیلت میں نے پہلی تقریر میں بھی بیان کی، ویسے آپ زندگی بھر سنتے. حسن کے ذریعے سے بلایا گیا، اور ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میں نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تجھے میرے خلاف ذرا سا غصہ بھی نہیں، چلو فضائل نہ پڑھے، خاموش ہو جائے، تو میری اتنی تعریف کر رہا ہے. کہا مولا آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو اس میں غصے کی کیا بات، میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا. مولا نے کہا احسان کیا، ہاتھ کٹا، سارا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال اس کا نقصان. کہا مولا آپ نے مجھے جنت میں جانے کے قابل بنا دیا ہے، میں نے جرم کیا تھا اس کی سزا بارگاہ الہی سے مجھے ملتی، آپ نے مجھے اس دنیا میں سزا دے کر اس قابل بنا دیا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، آپ مجھے جنت میں لے جائیں تو میں آپ کے فضائل بھی یہاں بازار کوفہ میں نہ بھروں. دیکھیں یہ ہوتا ہے جذبہ مومن کا، وہ مومنہ وہ جرم کیا، اور علی نے کہا اسے سنسار کرو، مگر خود سے آگے کہتی ہے پتہ ہے نہیں، مولا میں گندی اور نجیس ہو گئی ہوں، آپ صاحب آئے تصویر ہے، مجھے پاک کر دیجئے. جب ایسے غلام اور ایسی کنیزیں ہوں تو علی کہتے ہیں کہ ہاں ایسے چاہنے والے مجھے چاہیے. جو ایک مسئلہ ہے حجاب پر، جو ایک داڑھی کے مسئلے پر، جو ایک مسئلہ ہے حلال و حرام، جو ایک مسئلہ ہے ہویت ہلال کے اندر، امام کے فرمان پر اطمینان نہ رکھے، ہر چیز میں کریٹیسزم، ہر چیز میں اعتراض، ہر چیز کے اندر بہانے، تو پھر تو علی کہیں گے کہ جیسا مولا تمہیں چاہیے ویسا تمہیں ملا، مگر جیسا غلام مجھے چاہیے ویسا نہ ملا، میں یہ 100 غلام دے کر وہاں سے ایک ایسا غلام لینے کو تیار ہوں جو آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتا ہو، جو کسی قسم کا اعتراض نہ کرتا ہو. تو اب میرا مولا، اب میرا مولا، دیکھیے کتنا عظیم مقام ہے. ماہ مبارک رمضان پورا کا پورا، پورا مہینہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کا مہینہ، دلیل دعا افتتاح. آپ حضرات پورا مہینہ دعا افتتاح پڑھتے ہیں، دعا افتتاح کا ٹاپک کیا، صرف زمانے کا امام، خاص طور پر شبہ قدر. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا، آپ کہیں گے کہ ابھی یہ مولا کا ذکر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے مولانا، نہیں بالکل اپنے موضوع پر. خاص طور پر شب قدر، جو میں نے ایک حدیث پہلے پڑھی تھی کل اس کو مکمل کروں گا. امام نے فرمایا جو شب قدر کو مانتا ہے اسے تو زمانے کے امام کو ماننا ہی پڑے گا، یا تو شب قدر کا انکار کرو. اگر شب قدر مانتے ہو، تاریخ کوئی بھی ہو سکتی، کوئی 19 کو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29، لیکن اگر مانتے ہو تو زمانے کے امام کو ماننا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ دعائیں افتتاح تو آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں، شب قدر میں امام زمانہ کی دعائیں بڑھا دی جاتی. اور 23ویں رات تو وہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد، کوئی بھی عمل کر رہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد دعائے اللہم کل لولیہ کی تکرار کرو، ہر تھوڑی دیر بعد تکرار کرو. زمانے کے امام کی رات. مگر زمانے کا امام ہم کسے کہتے، یعنی کسے کہتے چھوڑی، زمانے کے امام کے حوالے سے سب سے بڑی ہماری عبادت کیا ہے؟ ان کا انتظار کرتے ہیں، یہی ہے نا. لیکن جیسا بندہ مومن قرآن چاہ رہا اور جیسا غلام علی چاہ رہے، اگر آدمی ویسا بن جائے تو وہ امام کا انتظار نہیں کرتا، امام اس کا انتظار کرتے. دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں. صفین کی لڑائی، ایک واقعہ بالکل شروع میں پیش آیا، ایک واقعہ بالکل آخر میں پیش آیا. شروع والا واقعہ جو تھا وہ میرا موضوع ہے. دنیا امام کا انتظار کرتی ہے، لیکن اگر ایسا اطاعت گزار مومن بن جائے تو امام اس کا انتظار کر دے. یہ بالکل شروع کا واقعہ ہے اور وہ ایک آخر کا واقعہ. علی کے دو بہت قریبی صحابی، ایک کا نام عبداللہ ابن عباس، وہ شروع والے واقعے کے گواہ، اور ایک مالک اشتر جو آخری واقعے کے گواہ. تو اگر کہ آخری واقعہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، مگر جو مسلسل ایک پیغام میں دے رہا ہوں کہ جیسا امام ہم چاہتے ہیں ہمیں اس سے بڑھ کر ملا. مالک اشتر، علی نے کہہ دیا تھا نا، اب عرب کی کوئی عورت اس قابل نہ رہی کہ مالک اشتر جیسے بچے کو جنم دے سکے. علی نے کہہ دیا تھا نا کہ جو میرا اسٹیٹس رسول اللہ کے پاس ہے، وہ مالک اشتر کا اسٹیٹس میرے پاس. وہ مالک اشتر، صفین کی لڑائی کی آخری رات، لیلۃ الحریر، بڑی سخت، بڑی خطرناک لڑائی ہے. آپ رقہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ بیان سنتے ہیں. یہ بہت مشہور روایت میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جیسا ذرا میرا مجمع ٹھنڈا ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ مجمع پیغام کے ساتھ ساتھ معرفت کی جانب بھی متوجہ ہو. لیلۃ الحریر، شب حریر، یہ چھوٹی ہے کے ساتھ انڈیا پاکستان میں رہنے والوں سے کہوں کہ حلوے والی ہے نہیں، ہاتھی والی ہے. جو نہیں سمجھے وہ پوچھ رہے ہیں انڈین پاکستانیوں سے کہ حلوہ اور ہاتھی کیا ہے. لیلۃ الحریر، بڑی سردی، کتے ساری رات بھونک رہے تھے، جس بھونکنے کو عربی میں حریر کہتے ہیں. تو اب یہ رات ختم ہوئی، اور جب رات ختم ہوئی تو بڑے تکلیف دہ واقعات پہ یہ رات ختم ہوئی، مگر چھوڑ دیجئے اس کا بیان، اتنی سی بات. مالک اشتر سپہ سالار، سپہ سالار کی ایک ذمہ داری ہوتی جنگ سے پہلے انتظامات کرنا، دوران جنگ قیادت کرنا، جنگ کے بعد پھر جو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے، جو سمیٹا جاتا ہے میدان جنگ کے، اب مردے سمیٹے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی گنتی کی جا رہی کہ کون. اور یہ جملہ جو ہے فضائل کا بھی ہے، اور جو میری ایک آئندہ کسی ایک تقریر میں فیس بک کے حوالے سے بات ہونے والی، اس میں بھی بہت کام آئے گا. لیکن ابھی تو آپ فضائل والا جملہ سنیں، جو آپ نے بہت سنا، لیکن پھر سن لیجئے. مولا کے فضائل تو جتنے سنے کبھی نہ پرانے لگتے نہ وہ سیدھا لگتے ہیں. مالک اشتر نے ایک بار گننا شروع کیا، پتا چلا کہ آج میری تلوار سے 999 مارے گئے، لیکن علی کے مقتولین کو گنا تو وہ 1000 نکلے. صرف ایک کا فرق رہے، 999 اور 1000، کیا میں مولا کے اتنا قریب پہنچ گئے؟ صرف ایک کا فرق. مالک اشتر یہ ایک کا فرق دے کے خوش میں جا رہا، بہت معرفت والے صحابی. میرے مولا، لیکن اللہ کا نمائندہ ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتا، وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، وہ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے، اس طرح بولتا ہے جس طرح ہم اور آپ نہیں بولتے. رسول کا واقعہ ہے نا، کہ رسول کے پیچھے کسی نے کچھ عجیب اشارہ کیا، پیغمبر نے ٹوک دی، کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے پیچھے کھڑا تھا، تاکہ اللہ کا نمائندہ جس طرح آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھا کرتا. سلیمان نبی جانوروں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم اور آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کیا بات ہو رہی، اور آگے دیکھی. مولا نے ایک بار بلایا، ابھی مالک اشتر نے یہ بات کہی بھی نہیں، اور ان میں ہمت کہاں کہ مولا سے کہیں کہ مولا آج آپ میں اور مجھ میں ایک فرق رہ گیا، ایک کا فرق رہ گیا. علی نے بلایا اور کہا، مالک اشتر جو خیال تیرے دل میں آیا ہے، جو خیال تیرے دل میں آیا ہے خالی اتنا فرق نہیں ہے، اصل فرق یہ ہے تیرے سامنے جو آیا مارا گیا، علی کے سامنے جو آیا پہلے قیامت تک دیکھا اس کی اولاد میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ اور فضائل کا یہ نقطہ، ٹویٹر، فیس بک، سوشل نیٹورکنگ کی سائز، ان کے حوالے سے دیندار لوگوں کے ایک سوال کا جواب بنے گا، لیکن وہ بعد میں۔ یہ تھا جنگ سفین کا اختتام، یہاں پہ جنگ ختم ہو گئی، پھر باقی جو واقعات ہوئے وہ الگ ہے۔ مالک ایسا، اور جنگ سفین جب شروع ہونے والی، شروع سے مطلب جب مولا اپنے لشکر کو لے کے کوفے سے نکلے تھے، 84,000 کا لشکر ہونے والا تھا، لیکن پہلے مرحلے پہ جو آدمی آئے تھے، کہا گیا کہ مولا نے اس وقت 1,000 علم تیار کیے، بڑے علم نہیں، چھوٹے چھوٹے پرچے، 10-10, 15-15, 20-20 کے اوپر ایک لیڈر کو بنانا۔ عبداللہ ابن عباس کو بلایا، یہ مولا کے بہت ہی قریبی صحابی، خالی صحابی نہیں ہے، مولا کے فرسٹ کزن ہے، اور کزن کا رشتہ تو اپنی جگہ۔ بعد میں جب ان کی بیٹی سے، علی نے اپنے بیٹے عباس علمدار کی شادی کی، تو سمجھی بھی قرار پائے، بہت ہر اعتبار سے اس خاندان کا جز، اور بلا کے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، یہ علم جو ہے نا، یہ 1,000 آدمیوں کو دینا۔ اب جو علم تقسیم کیے گئے تو 999 اس وقت جمع ہو چکے تھے، 1,000 ہو ہی نہیں رہے، 900۔ میں واقعی کو بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ماہ رمضان اعمال کی رات، اور دو دن سے میں ذرا وقت کی پابندی نہیں کر پا رہا، تو آج کوشش کروں گا وقت کی پابندی کی، کچھ اور باتیں اس میں مسنگ ہے تو بعد میں سن لیجئے گا۔ خیر، 1,000 آنے والے تھے جن کو علم ملنا، 999 آ گئے، ایک علم بچا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مولا نے، جیسے ایک اندازن کہا جاتا ہے نا کہ 500 آدمیوں کی نیاز بنا لو، 500 آدمی آئیں گے، تو 499 آ جائیں، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ غلط ہو گیا، لیکن وہ ایک عام آدمی، اس کا اندازہ تھا، شاید مولا نے بھی ایسا ہی اندازہ لگایا۔ مالک اشتر ہی سے نہیں، عبداللہ ابن عباس سے بھی مولا نے کہا، اے عباس کے بیٹے، جو خیال تیرے دل میں آیا ہے وہ عام آدمیوں کے بارے میں ہے، اور میں امام برق ہوں جو کائنات کی ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میرے بارے میں خیال دل میں لے کے نہ آنا۔ تو مولا میں تو گن گن کے تھک گیا، وہ 999 ہی نکل رہے ہیں، کہا ٹھہر جاؤ، ادھر جو لشکر آگے جا چکا ہے، جن کا علمدار بنایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پرچم بردار، وہ بے چین ہے، مولا ہم گھر سے نکلے ہوئے اتنی دیر ہو گئی، یہیں آ کے رک گئے، بھائی بس میں آپ بیٹھے، بس چلی، آپ نے اطمینان کیا کہ بھائی اب تو چلیں گے، معلوم ہو آدھے گھنٹے میں جا کے رک گئے، آگے نہیں بڑھ، میں تو پلین میں بیٹھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ پلین موو کر گیا، رن وے کے آخر میں 15 گھنٹے یا 12 گھنٹے کھڑا رہا۔ اب اس میں زیادہ بے چینی ہوتی ہے، بولا چلے، کہا ٹھہر جاؤ، ابھی مجھے انتظار ہے ایسے کا کہ جو میرا سب سے بڑا علمدار ہوگا، اور اس کے بغیر میں جا ہی نہیں سکتا سپرین کے جہاد، انتظار، علی کہہ رہے مجھے انتظار ہے، کائنات زمانے کے امام کا انتظار کرے جو پھر بھی علی کا بیٹا ہے، علی نہیں ہے، علی تو ائمہ میں بھی سب سے افضل ہیں، اور خود علی انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر گناہگار غلام کے بارے میں کہا حسن چچا کو لے کر آؤ، ادھر میرا مولا کہہ رہا کہ سب آ گئے، علی نہیں چلے گا، مجھے انتظار ہے کسی کا۔ اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو واقعاً یمن سے ایک بوڑھا آدمی چلا رہا، اپنی شان سے ہی لگ رہا، اپنی شان اور انداز سے ہی لگ رہا کہ یہ عام آدمیوں جیسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قریب آیا، قریب آیا تو مولا نے کہا یہ قرن کا رہنے والا اویس قرن ہی ہے، جب تک کہ یہ نہیں آئے گا میرا لشکر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے گا۔ میدان صفین، دو روزے تو آپ کو یاد ہیں، ہمارے یاسر اور اویس قرنی کا۔ اویس قرنی اس بندہ مومن کا نام ہے کہ جس کا انتظار امامت نے کیا، سارا لشکر آ گیا، کہا سارا لشکر ایک جانب، یہ اویس قرنی ایک جانب۔ اویس قرنی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا، سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، جو میرا کل رات کی مجلس کا آخری عنوان تھا، وہی پہ آج کی مجلس بھی پہنچی، کل خالی زبانی باتیں تھی، آج سیرت علی کی روشنی میں پیغام۔ اویس قرنی اتنی بڑی شخصیت، سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، یہی تو ہے نا، یہ صحابی نہیں ہے، پیغمبر کی زیارت کبھی نہیں کی، مگر سارا عالم اسلام ان کو لکھتا صحابیوں کی فہرست میں. دیکھنے والے صحابی کہلائے تو ٹھیک ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ صحابی قرار پایا اور اتنا افضل قرار پایا کہ پیغمبر کے اصحاب ان کے پاس جا جا کے کہتے تھے ہمارے حق میں دعا کرنا, اور صرف ایک وجہ سے. اور وہ وجہ کیا تھی؟ ان کو پیغمبر کی زیارت کا چانس ملا اور انہوں نے کہا نہیں کرنا مجھے زیارت. خیر اتنی بدتمیزی سے نہیں کہا جتنی بدتمیزی سے میں کہہ گیا, لیکن اتنی سی بات. رسول اللہ کسی کام سے, بہت مشہور واقعہ ہے لیکن بات وہی ہے, ایسی ہی تھا رسول کسی کام سے مدینے سے باہر گئے ہوئے. اکثر رسول آتے جاتے ہیں, اب یہ پتا نہیں کتنے دن میں آئیں گے. مدینے میں ایک بالکل نیا, جس کو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا, نوجوان داخل ہوا, سواری پہ بیٹھا ہوا, مسجد النبوی کے سامنے جا کے رکا. جب اس زمانے کی مسجد تو بہت چھوٹی تھی, آج والی مسجد چھوٹی سی, باب جبرائیل تک مسجد کے باہر تھا, وہ جنت کا ٹکڑا جسے کہتے ہیں نا, بس یہ مسجد تھی. وہاں جا کے رکا اور قریب میں گزرنے والے سے کہا کہ بھائی ایک کام کر دو, جا کے رسول اللہ کو بلا کے لا. ارے یہ کون صاحب ہے, سواری سے اترنے کو تیار نہیں ہو رہے, اتنے بڑے بن گئے, کہہ رہے جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ. ایک تو ویسے ہی جملہ بڑا توہین آمیز لگا, پھر اتنی سی بات کہی ہو, سواری تک سے نہیں اتر رہا, دو چار آدمی اور آ کے جمع ہو گئے. کیونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ مہمان کا بڑا اکرام کرنا. تین ایسے ہیں کہ جن کا حق اگر کافر بھی ہے تو ادا کرنا, جن میں سے پہلا ہی تو میری آج کی تقریر کا عنوان بنا آخر میں جا کر والدین, کافر بھی ہو تو تمہیں ان کا احترام کرنا, پڑوسی کافر بھی ہو تو حق ادا کرنا ہے, مہمان کافر بھی ہو تو حق ادا کرنا. اس لیے لوگ بے چین تو ہیں لیکن کچھ پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے بول نہیں پا رہے. کسی نے کہا کہ وہ اس وقت ہیں نہیں مسجد. اچھا کب آئیں گے؟ یہ بھی نہیں پتا, گئے ہیں اب کچھ بتا کے نہیں گئے کہ کب آئیں گے. اچھا نہیں ہے تو میں واپس جا رہا ہوں. کہاں سے آئے؟ تو یمن سے آئے. اتنی دور سے آئے واپس جا رہے ہو, زیارت رسول بھی نہیں کرو گے؟ کہا نہیں کرنا زیارت. سواری کو گھمایا, زیارت نہیں کرنا, اور یہ کہہ کے چلے گا. اب لوگ جس طرح کو شاعر کبھی کوئی نظم لکھتا ہے نا, تو پھر اس کا ایک پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, اس کا بیدہ بے چین ہوتا ہے, جب تک کسی کو سنائے گا نہیں اسے چین و قرار نہیں آئے گا. اب یہ مسلمانوں کی حالت اتنی عجیب بات کہ دنیا بھر یا عرب بھر سے زیارت رسول کے لیے لوگ زحمتیں اٹھا کے آتے ہیں تو یہی پڑ رہتے ہیں, مسجد سے نکلنے کو تیار نہیں. سے کہا اتنی دور سے آیا, ایسا کوئی بڑا آدمی تھا کہ سواری گھما کے جلا گیا؟ ہر ایک بیچارے رسول آئے تو ان کو بتائیں گے کیسے کیسے لوگ دنیا میں. تین دن کے بعد رسول آ گئے, اپنی سواری سے اترے اور باب جبرائیل سے اپنے حجرے میں جا رہا, پورا مجمع بے چین. ذرا مسجد میں جا کے بیٹھے تو پھر بتائیں. پیغمبر نے ایک بار چہرہ اٹھایا یمن کے ڈائریکشن میں دیکھا, اور جیسے کہیں پر کوئی آپ کو اسمیل یا خوشبو آئے تو آپ سونگتے ہیں, اس طرح سے تھوڑی دیر سونگا اور پھر کہا آئے مدینے والو انی اشم رائحت الرحمان من جانب الیمن, یمن کی طرف سے مجھے خداوند رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی ہے. میری غیر موجودگی میں کیا واقعہ پیش آیا؟ سارا مجمع ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا, یہ کیا ہو گیا؟ ایک ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا, یا رسول اللہ ایک بڑا گستاخ بدتمیز ظاہر آپ کے پاس آپ کے لیے آیا, ظاہر ہے لیکن مزاج اس کا کیسا ہے جیسے آقاؤں کا ہوتا, سواری سے نہیں اتروں گا, رسول اگر ابھی نہیں تو واپس جا رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا زیارت, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خداوند رحمان کی خوشبو آ رہی. انی اشم رائحت الرحمان, پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ اس زیارت نہ کرنے والوں پر, بے شمار زیارت کرنے والوں کی زیارت قربان, تمہیں کیا پتا اس کا کیا رتبہ خدا کی بارگاہ میں ہے. ہوا یہ تھا کہ ماں بوڑھی تھی اور بیٹے کو پتا ہے کہ جب تک کہ ماں اور باپ راضی نہ ہو وہ سنت کام کے لیے تو نہیں جا سکتا. بار بار کہتا تھا اماں مجھے صرف اتنی اجازت دے کہ رسول کی زیارت کر, اور ماں نے کہا بیٹا تیری غیر موجودگی میں میرا کیا ہوگا. آخر بڑی مشکل سے کئی سالوں کی منت سماجت کے بعد ایک شرط پہ اجازت دی, بیٹا ٹھہرنا نہیں, اور دیکھ مجھے ڈر ہے کہ اگر تو سواری سے اتر گیا تو ٹھہر جائے گا, سواری سے بھی نہ اتر جانا, سواری میں بیٹھے بیٹھے اب مثلاً پانچ منٹ رہنا اور پھر واپس آ جا. ماں سے وعدہ کر کے آیا, جتنا وعدہ کر کے آیا اس کے مطابق یہاں ٹھہرا. پھر اس نے اپنی ماں کی خوشی پر زیارت رسول کو قربان کر دیا, تو اتنے عظیم رتبے پہ پہنچا کہ مولائے کائنات جن کا انتظار ساری دنیا کرتی ہے علی انتظار کر رہے جب تک کہ اویس نہیں آئے گا. یہ ہے اطاعت, یہ ہے اطاعت. دیکھیں بڑے سینسیٹیو موضوع میں میں نے ہاتھ ڈال دیا. کربلا کی زیارت قربان کرنا پڑتی ہے کبھی, نجب کی زیارت قربان کرنا پڑتی ہے کبھی کبھی. دل چاہتا ہے مولا کے ایسے فضائل بیان کرنے کا, مگر علی کہتے ہیں خبردار مجھے خدا نہ قرار دینا, خدا جیسا نہ بنا دینا. دل نہیں مانتا لیکن حکم امام پہ ہر چیز قربان کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماتم کے پوری شدت پر اور وقت نماز آ گیا, کس کا دل چاہے کہ علی کا ماتم یا حسین کا ماتم روکے, مگر حکم امام کے اوپر اپنی خواہشات کو قربان کرے, اپنی عقیدتوں کو قربان کرے. یہ اویس قرنی کا پیغام ہے. اویس قرنی زیارت رسول کو چھوڑ کر ماں کی بات مان رہا, کیونکہ ماں کا حکم ماننا خود رسول نے بتایا. ایسی اطاعت چاہیے اللہ کو, فلیستجیب لی تو دعائیں قبول ہوں گی. ایسی اطاعت چاہیے امام علی کو, تب وہ کہیں گے کہ حاکم شام سے میں وہ تجارت کرنے کو تیار ہوں. میرے 100 لے جاؤ جو اطاعت والے نہیں ہیں, اپنا 1 دے جاؤ جو اطاعت والا ہے. تو ہم ایسے کیوں نہ بنے, ایسے کیوں نہ بنے کہ جس کو بچانے کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کر دے, ایسے اطاعت گزار بندے. یہی تو کربلا کا میسج ہے. کربلا میں حسین نے ساری قربانی اپنے گھرانے کے لیے نہیں دی ہے, ہمارے اور آپ کے لیے دی. ہماری اولاد کی گمراہی کو محفوظ رکھنے, گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے دی. اور کربلا اطاعت مطلقہ کا وہی پیغام. بابا ختم ہو گئی. یہ یزیدی, یہ اتنے لالچی ہیں, اتنے لالچی کہ ننے سے گوشوارے کو سکینہ کے کان کا جو گوشوارہ, اب کیا سمجھتے ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے ہوں گے, بہت ہی قیمتی ہوگا. یہ اہل بیت کے گھرانے کے زیور ہیں کہ اتنے کم قیمت ہوتے, اسے بھی ظالم نے نہیں چھوڑا. اتنا سا گوشوارہ جس نے نہ چھوڑا. میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں تو انہوں نے خیمے کیوں جلائے, کیا مطلب سوال کا؟ خیمے کی قیمت تو گوشوارے سے سینکڑوں گنا زیادہ, تو خیمے کو لوٹنا چاہیے نا. کربلا میں شام غریبہ کے قریب یہ والے جو مظالم ہوئے, یہ تو لوٹ مار تھی. انہیں مال و اسباب لوٹنا تھا, چاہے اتنا سا گوشوارہ ہو لوٹنا, چاہے بیمار کے نیچے کا بستر ہو لوٹنا, چاہے ننی سے بچی کے سر کی چادر ہو لوٹنا. تو خیمے تو ان سب کے مقابلے میں زیادہ قیمتی. یعنی یہ الفاظ اب میرے ہیں کہ اگر گوشوارہ 5 درہم کا تو خیمہ 500 درہم کا ہو. جو 5 درہم کا مال چھوڑنے کو تیار نہ ہو, وہ 500 درہم کا خیمہ کیوں جلا رہا ہے؟ اسے تو لوٹنا چاہیے, جلایا کیوں گیا؟ یہ بھی اس کا جواب مختل میں کہ خیمے جلانے کی بات کسی نے نہیں کی, خیمے لوٹنے کی بات کی. لیکن جب کسی خیمے کے قریب گیا, بیویوں سے کہا باہر نکلو, یہ خیمہ ہمیں لوٹنا ہے. بیویوں نے صرف ایک جملہ کہا, آقا حسین ہمیں یہاں بٹھا کے گئے ہیں, جب تک یہ خیمہ ہے تب تک تو ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. اطاعت اسے کہتے ہیں. اور یہ کس بیوی نے کہا؟ ایک نے نہیں, سب نے کہا. کن حالات میں کہا؟ عام حالات نہیں ہے جس میں ہماری عورتوں اور مردوں سے اطاعت نہیں ہوتی. یہ اس حالت میں اطاعت کی جا رہی ہے کہ کسی لیلا کا اکبر اس کے سامنے برچھی کھا کے زمین پہ گرا, کسی رباب کا اصغر اس کے سامنے 3 بھائی کا 3 گلے میں لگا, کسی پروا کا قاسم اس کے سامنے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا, کسی بہن کا باس اس کے سامنے بازو کٹا کے فراق پہ سو رہا. اس غم کے انتہا میں جب آدمی کے ہوش و حواس نہیں رہتے, اس وقت بھی اتنا جذبہ ہے کربلا کی ان بیویوں میں. امام بٹھا کے گئے خیمے میں, جب تک خیمہ ہے ہم حکم امام کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی آخری خیمے میں بھی جلتے ہوئے یہی کہا, شہزادی ہم اس خیمے میں خود بھی جل کے مرنے کو تیار ہیں, جب تک کہ دوسرے امام نے اجازت نہ دی کوئی بیوی آگ میں سے بھی باہر نہ نکلی. یہ ہے اطاعت, یہ ہے وہ جذبہ جو علی کے گھر کی ان خواتین نے دکھایا. اس میں علی کی بیٹیاں بھی ہیں, اس میں علی کی بہویں بھی. اور یہی علی کی بیٹیاں اور بہویں اس دن علی کے پاس تھی جب میرا مولا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اور آخری وصیت نامہ میرے مولا کا جو نہج البلاغہ میں ہے، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کی اطاعت کرتے رہنا. ہم نے بھی ساری زندگی 19 اور 20 رمضان کے مسائل سنے، مگر ہم نے مسائل سنے ہیں مجھ جیسے گناہگار طالب علم کی زبانی. زینب نے یہ نصیحت سنی ہے اپنے بابا جیسے معصوم امام کی زبانی، لیلا نے یہ نصیحت سنی ہے مثلاً علی جیسے امام معصوم کی زبانی. جو ہمارے سامنے اس کا نتیجہ کربلا میں آیا، جلدے جل گئی، لیکن جب تک کہ دوسرے امام کا حکم نہ آیا غصے میں سے باہر نہ نکلا. مگر وہی اطاعت مطلقہ کا مظاہرہ کرنے والی بیویاں آج کی رات بہت پریشان. 3 دن کہے جاتے ہیں کہ میرے مولا زہر سے تڑپے، لیکن جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف 48 گھنٹے تھے. 19 رمضان کے فجر کے قریب مولا کے سر پہ تلوار کی ضربت لگی. 21 رمضان میں فجر کی اذان ہو رہی تھی جب حسنین بابا کو دفن کر کے کنویں میں آ چکے تھے. یہ 48 گھنٹے آج کا پورا دن، یعنی 19واں روزہ. زینب و کلثوم کے دل سے پوچھئے کس طرح سے اپنے بابا کے سڑکن کو دیکھا، کیونکہ جب علی کی تکلیف اور علی کا درد بہت بڑھ گیا، ابن ملجم خوشی کے عالم میں پکڑا گیا ہے، رسیوں سے باندھا گیا، خوشی کے عالم میں نظر آیا. کسی صحابی امام نے اس سے کہا خوشیوں ہو رہے، میرا مولا ٹھیک ہو رہا. کہہ رہا ٹھیک ہو رہا، 40 دن میں نے اپنی تلوار کو روزانہ زہر میں بجھایا ہے، 40 دن تک میں روزانہ اس پہ زہر لگاتا رہا ہوں، اور زہر بھی ایسا کہ اگر کسی دریا میں قطرہ ڈالو تو سارے دریا کی مچھلیاں مر جائیں. اور تم کہہ رہے علی ٹھیک ہو رہے، ممکن ہی نہیں. بلکہ جب مولا کے سامنے ابن ملجم کو لایا گیا تھا تو ابن ملجم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اے ابو الحسن، میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اس تلوار پہ ایسا زہر لگاؤں گا. اب یہ جملہ بھی توجہ سے سنیے گا، اور اس کائنات کے سب سے بدترین انسان کو اس تلوار سے قتل کروں گا. امام نے کہا تیری یہ خبر بالکل ٹھیک نکلی، کیونکہ میرے بعد میرا بیٹا حسن اسی تلوار سے تیری گردن اڑائے گا. کائنات کا بدترین انسان اشق الاخرین، مگر پورا دن علی کی کیفیت تو رہی، مگر اس وقت کا جو وقت آیا، یعنی عشاء کے کچھ دیر کے بعد، آقا حسن پھر اس طبیب کو لے کے آ گئے جس نے صبح کو علی کے زخم پر پٹی باندھی تھی، شام کو پھر اس کو لے کر آئے. اس نے پٹی ہٹا کے میرے مولا کو دیکھا، نئی پٹی باندھی، حسن کے ساتھ باہر جانے لگے. اور وہ طبیب کہتا ہے کہ آقا حسن، اپنے بابا سے اپنی ساری آخری وصیتیں کروا لیجیے، زہر دماغ تک پہنچ گیا ہے، اب علی بچتے نظر نہیں آ رہے، ایک دن بھی گزر گیا تو غنیمت ہے. بیٹا اپنے باپ کے بارے میں سنے کیسا گھبرا جائے گا، لیکن آقا حسن نے طبیب سے کہا آہستہ بول، کیا تجھے نہیں پتا پردے کے پیچھے میری زینب و کلثوم سن رہی ہے. اللہ اللہ، پردے کے پیچھے زینب و کلثوم کھڑی ہو تو میرا مولا کہتا ہے کہ یہ جملہ ان کے کانوں میں نہیں پہنچنا چاہیے، آئے کربلا میں چلے زینبیا کے آئیے، ایک بہن اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی، جنجنا سے میرا ماں جایا، زخموں سے چور زمینیں کربلا کے گر رہا، شمر سینے میں سوار. حسن نے کہا کبھی آہستہ بول، اگر تجھے جملہ کہنا بھی تھا باہر جا کے کہتا میری بہن زینب، میری بہن کلثوم پردے کے پیچھے کھڑی. اور کون کلثوم؟ کون کلثوم؟ کل خاموش رہ گئی تھی کلثوم، آج وہ کلثوم برداشت نہ کر سکی. جب شام کا وقت آیا، بیٹی اپنے باپ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے آئی. بابا اس وقت یہ آپ کی سزا ہے. علی نے کہا کلثوم بیٹی، کل میں نے تجھے منع کیا تھا نا، میں دودھ کا پیالہ استعمال نہیں کروں گا، دودھ واپس لے جا، وہی نمک لے کے آ جا. کل کلثوم نے باپ کی بات مانی تھی، آج بیٹی طرف گئی. ایک مرتبہ کا بابا آپ تو میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ. بابا آج آپ اپنی بیٹی کی بات مان لیں، اپنا بھی واسطہ دیا، اپنی ماں کا بھی واسطہ دیا. علی نے کہا اچھا بیٹی ایک شرط ہے، پہلے یہی غذا ابن ملجم کو پہنچائی جائے، جب وہ یہ غذا استعمال کر لے تو میرے پاس لانا. مولا آج اپنے قاتل کے لیے دودھ کا پیالہ پہلے بھجوایا جا رہا. ارے کل ذرا دیکھیے گا، کربلا کا میدان ہے، ننا اصغر حسین کی گود میں ہے، آقا کہہ رہے آئے میرا یہ بچہ، تین دن کا پیاسا، جن کو آپ نے دودھ بھجوایا انہیں کے چاہنے والوں نے تین بھال کا تیر آپ کے اصغر کے لیے بھجوایا. بس ہزاداروں، زیادہ تفصیلی مسائل کل پڑھوں گا. آخری دو جملے، علی نے کلثوم کے کہنے پر آج یہ دودھ کا پیالہ استعمال کر لیا. آدھی رات آ گئی، علی کو نیند نہیں آئی. آدھی رات آ گئی، علی کو نیند نہیں آئی. علی بستر کے کروٹیں بدل رہے ہیں اور کلثوم یا زینب یا شاید دونوں باپ کی دیکھ بھال کے لیے بستر کے قریب بیٹھے. کوئی بیٹی برداشت نہیں کرے گی، یہ تو زینب جیسی بیٹی ہے. قریب آ کہا بابا آپ بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں، کیا آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ عجیب جواب دیا، کہا زینب بیٹی تیرا بابا ساری زندگی راہ خدا میں جہاد کرنے والا، تیروں تلوار کی تکلیف علی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. میرے کان میں ابن ملجم کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے لوگوں نے اس کی رسی کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا. حسن سے کہا اس کی رسی ذرا ڈھیلی کر دیں، اس کی رسی کی تکلیف ختم ہو تو تمہارا بابا آرام کرے. مولا آپ کی شان یہی ہے، مگر ایک بار 20 سال بعد دربار یزید میں اس ننی سکینہ کو دیکھ لیجیے. وہ ننی سکینہ جو کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے. یزید نے گھبرا کے کہا بچی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں. ہائے میرا بھیا سجا. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. خدا بندہ حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات، علی ابن ابی طالب کا واسطہ، ان کے چاہنے والوں کو غم اہل بیت کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، ان کی ساری دعائیں قبول فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے علی کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم
سے گزارش ہلکا میں
گھر کا مسلمان جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان سے پر سے یہ زینب کے، سے پر سے یہ زینب کے ہر سایہ اٹھایا ہے، در کا مسلمان جو خون بہایا ہے، در کا مسلمان ضربت کی خبر آئی جس دم در ہے در پر، شربت کی خبر آئی جس دم در حیدر پر زینب نے ردا تھامی زینب نے ردا تھامی بازو کو چھپایا ہے حیدر کا مسلمان نے بہایا ہے حیدر کا مسلمان کرنا ہے حوالے جو شبیر کو غازی کے کرنا ہے حوالے جو شبیر کو غازی کے عباس کو حیدر نے نزدیک بلایا ہے حیدر کا مسلمان حیدر کا مسلمان سر پر سے یہ زینب کے ہے سایہ اٹھایا ہے حیدر کا مسلمان خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان زینب سے کوئی پوچھے اے کوفے کی شہزادی زینب سے کوئی پوچھے اے کوفے کی شہزادی کیوں باپ نے مرتے دم تک خود کو چھپایا ہے حیدر کا مسلمان حیدر کا مسلمان شبیر تیرے لاشے کو کون اٹھائے گا شبیر تیرے لاشے کو کون اٹھائے گا تو نے تو یہ بابا کا بابا کا تابوت اٹھایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان سر پر سے یہ زینب کے سر پر سے یہ زینب کے ہے سایہ اٹھایا ہے حیدر کا مسلمان حیدر کا مسلمان کیوں شبیر تیرے لاشے کو کون اٹھائے گا شبیر تیرے لاشے کو کون اٹھائے گا تو نے تو یہ بابا کا تو نے تو یہ بابا کا تابوت اٹھایا ہے حیدر کا مسلمان جو خون بہایا ہے حیدر کا مسلمان سر پر سے یہ زینب کے ہے سایہ اٹھایا ہے حیدر کا مسلمان حیدر کا مسلمان ماں کو بھی نوید امت نے روکا تھا رونے سے ماں کو بھی نوید امت نے روکا تھا رونے سے زینب کے بھی رونے پر اب پہرا لگایا ہے درگاہ مسلمان نے دو خون بہایا ہے درگاہ مسلمان نے دو خون بہایا
بر محمد و آل محمد صلوات